الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو بزرگو, اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا اور رمضان کے بعد جو سلسلہ شروع ہونا چاہیے تھا جس میں تاخیر ہو رہی تھی اللہ معاف فرمائے, والحمدللہ اب شروع ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے, قبول فرمائے. اس امت کے جو صلحاء ہیں, علماء اسلاف, جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے علم کو کھولا ہے, اور جو انسانیت کا اور امت کا جو غم رکھنے والے ہیں, ان پر عجیب اللہ تعالیٰ علوم کھولتے ہیں. امت کی ضرورتیں اور ان کے حالات کے پس منظر قرآن اور حدیث کے ذریعے سے وہ رہبری کرتے ہیں. تو اس میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے, اربعون نصیحتن لاصلاح البیوت, 40 نصیحتیں ہیں جو گھروں کی زندگی اور گھریلو ماحول کی اصلاح کے لیے. اور یہ 40 نصیحتیں بڑی عام فہم اور آسان انداز سے پیش کی گئیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کی گئیں, اور سارا کا سارا عمل سے متعلق ہے کہ اگر یہ باتیں ہماری گھریلو زندگی میں اگر ہوں تو گھر کا ماحول پاکیزہ بنے گا, گھر کی زندگی بہترین بنے گی, جنت کا نمونہ بنے گا. تو وہ رسالہ ہے, مختصر سا رسالہ ہے جس میں 40 نصیحتیں ہیں, اور ایک ایک نصیحت بڑی قیمتی ہے, اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کی گئی ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس موضوع کے انتخاب کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود مطالبہ کیا ہے کہ اے ایمان والو, او انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے, اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے یعنی ہلاکت سے بچاؤ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہر آدمی کو اپنے گھر کی ذمہ داری کا حساب دینا ہے, حتی یسأل الرجل عن بیتہ, ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا اس کے گھر سے متعلق قیامت کے دن اللہ کے دربار. اس قرآن پاک کی حدیث پر غور کریں اور اس حدیث پر غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ موضوع اور یہ بات کتنی اہم ہے, اور یہ پورا کا پورا ہمارے عمل سے تعلق ہے. تو سب سے پہلے صاحب کتاب محمد صالح المنجد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جن کی کتاب سے، جن کے علم سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جو محنت انہوں نے کی ہے، جو ان سے وہ علم لے رہے ہیں، ان کے لیے دعا دینا، یہ بڑی، اس سے کیا ہے، اس علم کی برکتیں ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ آدمی جس سے علم حاصل کر رہا ہے، جس کی کتاب پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنا۔ ابن قیم جوزی رحمتہ اللہ علیہ نے قوت حافظہ کے جو اسباب میں سے ایک سبب لکھا ہے کہ اپنے استاد کے لیے دعا کرنا، یہ جو ہے قوت حافظہ کی زیادتی کا سبب ہے۔ آدمی جس سے علم حاصل کرے، اس کے لیے دعا کرنا۔ تو ہم جن سے علم حاصل کر رہے ہیں، جن کی کاوشیں، جن کی محنتیں ہیں، جنہوں نے قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہمارے سامنے آسان انداز میں پیش کیا ہے، چاہے ہم کسی بھی لائن میں لیں، فقہ کی لائن میں ہو، کہیں بھی ہو، کتنے آسان انداز سے ہم لیتے ہیں اس کو، تو بارہا ہم جو ہے نا ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہم سے پہلے جو ایمان والے ہمارے اسلاف گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، سب سے بڑی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس علم سے ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہمیں عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی بات، البیت نعمت۔ قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ گھر جو ہے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، سورہ نحل کی آیت ہے۔ سورہ نحل کا ایک نام سورۃ النعم بھی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات کو ذکر فرمایا، جسمانی نعمتیں، کھانے پینے، پہننے، سواری کے اعتبار سے۔ اس میں یہاں فرمایا اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو تمہارے لیے نعمت کی چیز بنائی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ، اس کی عزت کا تحفظ ہوتا ہے، اور گھر صرف اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت کی حفاظت کا سبب نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان کی فکر ہو کہ جان اور مال اور عزت کے ساتھ ساتھ میرے اور میری نسلوں کے ایمان اور اعمال اور اخلاق کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنے۔ نعمت اسی وقت نعمت بنتی ہے کہ میری جان کی حفاظت ہو رہی ہے، میرے مال کی حفاظت ہو رہی ہے، میری عزت کی حفاظت ہو رہی ہے، لیکن میرے ایمان کی حفاظت نہیں ہے، میرے اعمال کی حفاظت نہیں ہے، میرے بچوں کی ایمان اور اعمال کی حفاظت نہیں ہے، وہ نعمت نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے انسان ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر میں ایک بات فرمائی، هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارہم لأول الحشر۔ اللہ نے بڑی ناراضگی کے ساتھ فرمایا، وہ اللہ جس نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، شہروں سے نکال دیا۔ یخربون بیوتہم بیعیدیہم وعید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یخربون بیوتہم بیعیدیہم، اللہ جب ناراض ہوئے اس قوم سے، بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بارے میں آیت ہے، جب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے تو ان کے ہاتھوں سے ان کے گھروں کو اجاڑ دیا۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، عقل والو نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، گھر کا بسانا، گھر کا اجاڑنا یہ اللہ کی اختیار میں، اور اللہ نے ذمہ داری دی ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے انسان کی جان، اس کے مال اور اس کی عزت اور اس کے ایمان کی حفاظت۔ دنیا میں جس قسم کے فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے حفاظت۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کس چیز میں نجات ہے، آپ نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اس میں ہی نجات ہے، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو، اور جہاں تک ہو سکے اپنے وقت کو گھر میں گزارو۔ کیا مطلب ہے؟ آدمی بغیر کسی ضرورت کے، دینی دنیاوی ضرورت کے، باہر نہ نکلے۔ وَلْيَسْعَكَ فِي بَيْتِكَ، چاہیے کہ تمہارا وقت گھر میں گزرے۔ اب گھر کے اندر وقت گزر، آدمی جو ہے جاب سے، دنیا کے اور دین کے کاموں سے فارغ ہو کر واپس گھر میں جاتا ہے، اور اس کا اکثر وقت گھر میں گزرتا ہے۔ گھر کی زندگی، گھر کا ماحول درست ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اس کا وقت اچھا گزرے گا۔ گھر کے اندر کا ماحول اگر پاکیزہ نہیں ہے تو پھر جیسا ماحول ہوگا ویسا وقت گزرے گا. آدمی جاب میں 8 گھنٹے، تجارت میں جتنا وقت لگاتا ہے، اس سے فراغت کے بعد آدمی گھر پہنچتا ہے، گھر کے ماحول کا اثر اس پر ہوتا ہے. اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جہاں میرا وقت گزرے وہاں کا ماحول میں بنا کے رکھوں میری حفاظت کے لیے. مجھے اس جگہ کا ماحول مجھے بنانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا وقت یہاں گزر رہا ہے اور ماحول کا اثر مجھ پر پڑتا ہے. ماحول جو موسم کی طرح ہے، سردی آئی تو سب کو ٹھنڈ لگے گی، گرمی آئی تو سب کو گرمی ہوگی. پاکیزہ ماحول گھر میں ہوگا، ہر ایک تو چھوٹے بڑے بچے حتیٰ کہ مہمان بھی آ رہے ہیں وہ بھی اثر لیں گے. گھر کے اندر برا ماحول ہے، بے نمازی کا ماحول ہے، محرمات کا ماحول ہے، تو باہر سے آنے والے بھی اس کا اثر لیں گے. اللہ نے گھر کو جہاں نعمت بتائی وہیں ایک ذمہ داری بھی بتائی کہ گھر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس گھر کے اندر ایک ماحول بنانا، دین کا ماحول بنے، ایمان کا ماحول بنے، قناعت اور سادگی کا ماحول بنے، اطاعت اور فرمانبرداری کا ماحول بنے، ایک دوسرے کی عزت کا ماحول بنے، یہ ذمہ داری ہے. اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح بنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیبیہ کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ جب پہنچے مدینہ منورہ، اور ان کے جو غیر مسلم رشتہ دار مکے سے مدینہ آئے ملنے کے لیے حدیبیہ کے بعد، تو ان کے گھروں کے ماحول کو دیکھ کر، ان کی معاشرت اور ان کے رہن سہن کو دیکھ کر، ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام ان کے دل کے اندر اتر گیا، اور ہزاروں لوگ ان کی گھروں کی زندگی کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوئے. تو معاشرے کی بنیادوں میں سے ایک سب سے بڑی بنیاد کیا ہے؟ گھر کا ماحول ہے. حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ معاشرے کی بنیاد گھر کی زندگی ہے. گھر اگر صحیح ہے تو معاشرہ صحیح ہے، گھر اگر بگڑا ہوا ہے معاشرہ بگڑا ہوا ہے. اسی سے اچھے علماء، اسی سے اچھی نسلیں ملیں گی، اسی سے اچھے لوگوں قوموں کو جو ہے نا رہبر ملیں گے. تو اسی لیے ایک ذمہ داری ہے. الحمدللہ اللہ نے گھر دیا ہم سب کو، تو ہماری فکر ہونی چاہیے کہ اس گھر کا ماحول پاکیزہ بنے. مختصر مختصر نصیحتیں ہیں، ہاں ان نصیحتوں کو سوچتے رہیں، سنتے رہیں، اور اس کو دیکھتے جائزہ لیتے رہیں کہ یہ چیزیں میرے اندر آئیں، پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا ہمارے گھروں کو ماحول بہترین ماحول بنائیں گے، اور ہمارے گھر رحمت کا محبت کا ذریعہ بنے گے. سب سے پہلی جو نا 40 باتوں میں سب سے پہلی جو بات ہے گھر کی نصیحت، گھر کے ماحول کو درست کرنے کے لیے، گھر کی اصلاح کے لیے، فرمایا حسن اختیار الزوجہ، بہترین شریک حیات اور بہترین بیوی کا، نیک بیوی کا انتخاب ہے. یہ سب سے پہلا قدم ہے. دنیا کو اللہ نے بسایا تو سب سے پہلے میاں بیوی سے اللہ نے شروع کروایا. یہ سب سے پہلی بھی اسی لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں، نیک جوڑے کا جو انتخاب ہے اس کی اہمیت بتائی گئی. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اپنے نوجوان جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کا نکاح کرا دو، ایسوں سے کراؤ کہ جو صالحین ہیں، جن میں صالحیت ہے، جن میں نیکی ہے. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. نیک زوجہ، نیک بیوی کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فالصالحات، نیک عورتیں جن سے سب سے پہلی بنیاد ہیں، سیڑھی ہیں، اینٹ ہے، پہلی اینٹ گھر کی زندگی کے بننے کی، سبرنے کی، ہاں سب سے پہلی بنیاد نیک عورت، نیک خاتون، نیک. اس سے پورا ماحول موقوف ہے گھر کے اندر اعمال کے، دین کے آنے کا. حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بعض انبیاء علیہ السلام کی بیویوں نے اسلام اور ایمان کو قبول نہیں کیا، جن کی وجہ سے ان کی دعوت نہیں چل سکی آگے. تو بہت ہی بنیادی چیز حسن و اختیار الزوجہ. فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک بیویاں کون ہیں؟ قانتات، فرما بردار ہوں، اطاعت گزار ہوں. اللہ کی فرما برداری کرنے والی، شوہر کی اطاعت کرنے والی، قانتات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح اور تفسیر حدیث پاک میں فرمائی، نیک عورت کون ہے؟ جب تمہاری نظر اس پر پڑے تو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے۔ واذا امرت، اور اگر تم کسی بات کو کہو، اطاعت کا، یعنی اطاعت کے معنی خوش دلی سے اس کو قبول کرے، خوشی سے ماننا، خوش دلی سے ماننا، یہ نیک عورت کی خوبی ہے۔ اور جب تم کہیں سفر میں چلے جاؤ، گھر میں نہ رہو، اپنی اور ان تمہارے مال کی حفاظت کرنے والی۔ فالصالحات قانتات، سب سے پہلی چیز قانتات، اطاعت۔ عورت کے اندر سب سے پہلی بنیاد کا ہے اللہ کی فرما بردار اور اپنے شوہر کی اطاعت گزاری، یہ دونوں چیزیں۔ ایک واقعہ ہے، ایک صحابی سفر کے لیے نکلے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ اپنی بیوی کو گھر میں چھوڑ کر سفر میں نکل گئے۔ صحابیہ کے والد بیمار ہو گئے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا نہیں، شوہر نے منع کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہلوا بھیجی کہ میرے والد بیمار ہوئے ہیں، کیا میں ان کی عیادت کر کے آؤں؟ اور ساتھ میں کہلوا بھیجا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا تھا کہ میری اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر تمہارے شوہر نے منع کیا ہے تو تم گھر میں رہو۔ بیماری اور بڑی، والد کا انتقال ہو گیا۔ سوچیں، اب پھر دوبارہ وہ شوہر واپس نہیں آئے سفر سے، وہ صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا بھیجی، والد کا انتقال ہوا ہے، میں چلی جاؤں؟ فرمایا، نہیں، شوہر کی اطاعت ہے، انہوں نے کہہ دیا ہے تو تمہارے لیے گھر میں ہی رہنا بہتر ہے۔ اندازہ لگائیں، ایک بیٹی، یعنی حال سوچیں کتنی بڑی بات ہے، کیا گزری ہوگی۔ ہو رہ گئی، انتقال ہو گئی، تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا۔ وحی کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری ملی اس عورت کے لیے، شوہر کی جو اطاعت اس خاتون نے کی تھی، اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کے والد کی مغفرت کر دی۔ یہ بتایا گیا، نبوت کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ قانون سازی کا زمانہ ہے، اس میں دین مکمل ہوتا ہے۔ یہ جو حالات اور احکامات، ایک طرف حالات بن رہے ہیں اور ایک طرف احکامات آ رہے ہیں، حالات بنتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے احکامات اتارا، اور امت کو سبق اور امت کو رہنمائی کے لیے کہ کتنی امپورٹنس، کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلی بنیاد فالصالحات، قانتات، اطاعت ہو فرما بردار۔ ایم امرأة صلت خمسها صام شهرها اطاعت بعلها قیل لها ادخل الجنہ من ای ابواب الجنہ، پانچ مرتبہ نماز پڑھ لے دن کے، رمضان کے روزے رکھ لے، اطاعت بعلها، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، خوش دلی سے مان لے۔ اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، اگر شوہر ناجائز اور گناہ کی باتوں کا حکم دے تو اس میں اطاعت جائز نہیں ہے۔ جو خاتون سلیقہ مند، سلیقہ شعار ہوتی ہے، وہ بڑی حکمت اور تدبیر کے ساتھ اس چیز سے بچ جاتی ہے۔ گھریلو ماحول بھی خراب نہیں کرنا ہے، شوہر کسی بات میں، کسی ناجائز بات کا اگر حکم دے، کسی ناجائز بات کی اگر بات پیش کرے، وہاں پہ جو ہے اگر بیوی اگر سختی کے ساتھ اگر بات کہے گی، گھر کا ماحول بگڑے گا۔ تو گھر کا ماحول کیا ہے؟ بڑے سلیقے کے ساتھ، کہ اللہ کا حکم بھی نہ ٹوٹے اور گناہ اور نافرمانی بھی نہ ہو، بالکل حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ اس چیز کو پورا۔ فرمایا سب سے پہلی چیز ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، نکاح جو کیا جاتا ہے کبھی خاندان، کبھی مال، کبھی خوبصورتی، اور کبھی دینداری کی وجہ سے، دینداری کو ترجیح دو، اللہ برکتیں دیں گے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، فقی بھی ہیں، عمدۃ القاری میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، جو آدمی کسی عورت کے مال کو دیکھ کر اگر نکاح کرے، صرف مال کو بنیاد بنا کر، اللہ اس کی زندگی میں فقر لاتے ہیں، اس عورت کے مال سے اس کو نفع نہیں ملے گا. جو آدمی کسی عورت کے حسب اور خاندان کو بنیاد بنا کر نکاح کرتا ہے، اس عورت سے اللہ اس کو کبھی عزت نہیں دیتے. اور جو آدمی کسی عورت کے حسن و جمال کو بنیاد بنا کر نکاح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو اس آدمی کے لیے مصیبت کا ذریعہ بناتے ہیں. لیکن ایک آدمی ان سب کو دیکھ کر دینداری کو ترجیح دیتا ہے، اللہ اسی بیوی سے مال والی برکتیں، حسب و نسب والی عزتیں اور حسن و جمال والی راحتیں اللہ اسے عطا فرما دے. تو اسی لیے ترغیب آئی ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین چیز نیک خاتون، نیک عورت، اس کے گھر میں آنا، اس کو گھر میں لانا، یہ سب سے بڑی بنیاد ہے گھریلو زندگی کے بننے کی. اسی لیے ترغیب دی گئی حدیث پاک میں. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعادت کی جو علامتیں ہیں کسی آدمی کی کیا ہیں؟ سب سے پہلی، زبان اس کی ذکر والی ہو، قلب اس کا شکر والا، دل میں ہمیشہ شکر ہو، زبان اس کی ذکر کرنے والی ہو، بدن اس کا صبر کرنے والا، جھیلنے والا، برداشت کرنے والا، اور چوتھی چیز، وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی امور الاخرہ، ایمان والی خاتون، ایمان والی عورت، جو نیکی کے کاموں میں، آخرت کے امور میں اس کی معاونہ بنے، مددگار بنے، اور اس کی جو ہے نا ہمت افزائی کرتی رہے. سب سے پہلی نصیحت ہے، اس نے یہ حدیثیں اور یہ آیتیں حضرت نے نقل کی ہیں. تو اس سے اس کی اہمیت ہے کہ گھروں کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی بنیاد نیک خاتون، اس کا اختیار کرنا، اپنے نکاح میں لانا. یہ اس کی تفصیلات جو ہے آدمی دیکھے سوچے. ہاں، اب پھر دوسری نصیحت کیا لکھی ہے، السعی فی اصلاح الزوجہ. کسی معاملے میں مثال کے طور پر ایک آدمی نے نکاح کر لیا، دین اس کی زندگی میں نہیں ہے اس کے گھر میں، اور گھر والی کی زندگی میں دین نہیں ہے. ہاں، اب کیا کرے؟ پہلے تو ہے نہیں، تو نکاح سے پہلے کی بات تھی کہ رشتہ کیسے کرنا، لڑکی کیسے ڈھونڈنا، جوڑا کیسے تلاش کرنا. لیکن اب جوڑا بن گیا، رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اب کیا کریں؟ حضرت نے دوسری نصیحت لکھی ہے، السعی، کوشش کرے، محنت کرے اپنے گھر کے اندر، گھر والی کے اندر اس دین کو لانے. اور گھر والی کے اندر دین کو لانے کے لیے، جیسے ایک ہے نفقہ، کہ مال، کھانا پینا، کپڑا پہنا، یہ ساری چیزیں اس کو جو ہے نا دینا، اس کو کہتے ہیں جسمانی نفقہ. ایک ہوتا ہے روحانی نفقہ، دو الگ الگ چیزیں. جسمانی نفقہ یہ عام طور پہ الحمدللہ اس میں کیا ہے، احسان کے ساتھ لوگ ادا کرتے ہیں، بہترین کھانا، بہترین کپڑے، بہترین ضرورتیں ان کی پوری کرتے ہیں. لیکن جو روحانی نفقہ ہے، کیونکہ شوہر ذمہ دار ہے بیوی کا، اب وہ سوچے کہ اس کے دین کی میں کتنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، کھانے کی ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں، کپڑوں کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، مکان کی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، جو ضرورتیں ہیں ان کی، وہ ضرورتوں کی ذمہ داری. لیکن جو ضرورت اللہ کا دین ہے، اس کی میں کھانا کھائے یا نہیں کھائے اس کو میں پوچھتا ہوں، نماز پڑھے نہیں پڑھے، تلاوت ہوئی یا نہیں ہوئی، ہاں اللہ کا ذکر ہوا نہیں ہوا. یعنی آدمی سوچے، یہ ہے روحانی نفقہ. السعی فی بیتی فی السعی فی اصلاح الزوجہ، خاص طور پہ دیکھیں گھریلو زندگی میں، گھریلو ماحول میں گھر کی عورتوں کی اصلاح بڑی حکمت، بڑی نرمی اور بڑی تدبیر کے ساتھ ہونی ہے. اس میں جو ہے کوئی سختی نہیں، کوئی ڈانٹ نہیں، کوئی جو ہے نا غصہ نہیں، بلکہ مثبت طریقے سے، پازیٹیو طریقے سے آدمی جو ہے ترغیب کے انداز سے، رغبت اور شوق دلانے کے انداز سے، اس انداز سے آدمی جائے، چاہے وہ گھر والوں کے لیے، مردوں کے لیے ہوں یا عورتوں کے لیے ہوں. چھوٹی چھوٹی کتابیں اردو میں، مختلف زبانوں میں جو ہے نا اصلاحی زندگی کے متعلق لکھیں کہ کیسے ہماری زندگی، سر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ ذمہ داری ہے. ایمان والوں سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہر وہ کام جو آخرت کی بگڑنے کا سبب بن رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, سوچیں نام ان کا محبت سے لیتے تھے اور ان کے ساتھ تعلقات کے ان کے ساتھ دوڑ بھی لگائی اور اپنی محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے, لیکن ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ کے اشارے سے ایک غلط جملہ نکلا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق. بس اشارہ کر دیا, آپ کا چہرہ اتنا سرخ اتنا لال ہو گیا, آپ نے فرمایا عائشہ یہ جو تم نے اشارہ کیا ہے اس عمل کو اگر سمندر میں ڈال دو سمندر کڑوا ہو جائے. محبت ناز اور سب چیزیں ایک طرف, لیکن جہاں تک جہاں اصلاح کا معاملہ آتا ہے وہاں پر وہاں بالکل وہاں آدمی کیا کرے, ایک ماحول بنائے وہاں ماحول. اسی لیے فرمایا سب سے پہلی چیز آدمی بہترین گھر اپنے شریک حیات کا اپنے رفیق حیات کا انتخاب کرے, اور پھر دوسری چیز کیا ہے ان کی تربیت کا ایک ماحول, ان کے بننے کا, ان کی زندگیوں میں دین کے آنے کا, ان کی اصلاح کا ایک ماحول بنے, کیونکہ جتنا دین گھر کی عورتوں میں آئے گا اتنا اس کی برکتیں اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی عطا فرمائیں گے اور اس کے اثرات اللہ تعالیٰ نسلوں میں اللہ ڈالیں گے. جتنے ہمارے بڑے گزرے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, ہر ایک کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں, اللہ نے انہیں جو ہے نا نیک مائیں عطا فرمائی تھی اور انہی ماؤں کی تربیت اور دعاؤں سے اللہ نے انہیں چمکایا تھا. یہ انہیں ذمہ داری کا احساس ہو. سب ایک سوچیں ایک بات, دنیا میں سب سے مظلوم ترین طبقہ اگر کوئی ہے تو عورتوں کا ہے. سوچیں کس اعتبار سے, اس اعتبار سے کہ اللہ نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا عورتوں کو بنایا, دونوں کی جسمانی ساخت الگ الگ ہے, تو دونوں کی فطرت الگ, دونوں کا مزاج الگ, دونوں کی ذمہ داریاں الگ, مرد کی ذمہ داری الگ, عورت کی ذمہ داری الگ. کیا ذمہ داری؟ جب تک یہ دونوں اپنی اپنے دائرے عمل میں ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ خیر وجود میں لائیں گے, اور جب دونوں ایک دوسرے کی فطرت کے خلاف چلیں گے, آج ہو یہی رہا ہے, مرد جو ہے عورت کو اس کی محنت اور اس کے محنت کے میدان سے نکال رہا ہے اور اپنے دائرے عمل میں لانے کی کوشش کر رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے اس کا نتیجہ کیا ہے, معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے, معاشرے میں بگاڑ ہو رہا ہے. عورت اللہ نے اس کو بہت اونچا مقام کہ گھر کے اندر کی ذمہ داری, گھر کو بنانا, گھر کے ماحول کو بنانا, یہ ذمہ داری اللہ نے دی, نسلوں کو تیار کرنا, ان کو ان کی زندگیوں میں خیر کو ڈالنا. کتنا بہترین واقعہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا. ہمیشہ جو ہے نا حضرت بچپن میں اسکول سے آتے اور آ کر حضرت جو ہے نا اپنی والدہ سے پوچھتے کہ کھانا کہاں ہے, تو ماں نے گھر کے اندر ایک ماحول بنایا تھا, جیسے آ کے پوچھے کھانا کہاں ہے, ماں کہتی دو رکعت نماز پڑھو, اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دے گا. کیسے دے گا؟ کہتی دو رکعت نماز پڑھو اور دعا کرو, اور وہ جو تاق ہے گھر کے اندر جو تاق ہے اس کے اندر جا کر دیکھو وہاں کھانا ملے گا. وہ بچہ چھوٹا سا یہی جیسے ہی اپنے مکتب اور اسکول سے آتے فوراً دو رکعت نماز دعا کرتے اور ماں اسی دوران جو ہے نا کھانا تیار کر کے وہ چیز رکھ دیتی. ایک اللہ کا نظام دیکھیں, ایک وقت ماں کسی کام سے باہر نکلی ہوئی تھی اور واپس ہونے میں تاخیر ہو گئی. اب یہ فکر ماں کو پیدا ہوئی, اے اللہ بچے کے آنے کا وقت ہو گیا, میں گھر تک نہیں پہنچ سک رہی, آج بچہ اپنے وقت پر آئے گا, دو رکعت نماز پڑھے گا اور نماز پڑھ کے دعا کرے گا, اور اگر اس کو وہاں کھانا نہ ملا تو پھر کیا ہوگا؟ اتنے دن سے میں اس کا ایمان بنا رہی ہوں کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے. کون ماں بنا رہی تھی؟ کرنے والی ذات اللہ کی, دینے والی ذات اللہ کی. اے اللہ تو اپنی قدرت کا مالک ہے. ماں دعا ہی دعا کر رہی ہے دل ہی دل میں. وقت گزر گیا, جیسے ہی ماں گھر میں آئی باتوں بات بچے سے پوچھا کھانا کھایا؟ ہاں میں نے کھا لیا. کیسے کھایا؟ بس جیسے روزانہ کھاتا ہوں, دو رکعت نماز پڑھی, دعا کی اور میں نے جا کے تاک کھولا تو کھانا تھا, کھا لیا. اماں سمجھنے لگی کہ میرا بیٹا اللہ سے لینے والا ہو گیا. چھوٹے بچے اس طرح مائیں جو ہے نا, نیک عورتیں نیک بیویاں یہ کیا ہیں, جب ان کی صحیح تربیت ہوتی ہے تو گھر کے اندر جو ہے نا ایمان کا اعمال کا اخلاق کا ماحول بنتا ہے. تو سب سے پہلی بنیاد حسن و اختیار الزوجہ. دوسری نصیحت کیا ہے, السعی اصلاح الزوجہ, کوشش کرنا محنت کرنا دعائیں کرنا اللہ سے مانگنا, اور کوشش اور محنت نبوت کا کام نبوت کے طریقے سے ہوگا. یہ بات طے ہے, یہ نبوت کا کام نبوت ہے, دنیا کا کام دنیا کے طریقے سے ہو سکتا ہے ہاں, کہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی. نبوت کا کام دنیا کے طریقے سے کریں گے اس کا بالکل الٹا اثر ہوگا. یہ ایسے ہے جیسے ایک عام پیٹرول جو ہے نا ہوائی جہاز میں ڈال کر اڑانا چاہے, نہیں ہوئے. نبوت کا کام اندر کی فکر سے, دعا سے, طلب سے, نرمی سے, حکمت سے, صبر, برداشت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحابی کے لیے 15-15 سال برداشت کیے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو 15 سال تک انتظار کیا. حضرت ہندہ, حضرت ابو سفیان, حضرت وحشی, یہ سب رضی اللہ عنہم بنے ہیں, لیکن یہ فوراً نہیں آئے. ایک ایک 12-12, 13-13, 15-15 سال تک ان کو ان کا انتظار کیا. یہ انتظار عورتوں میں بھی ہو مردوں میں بھی ہو, ایسا نہیں کہ فوراً ہم نے دعا کی اور فوراً ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینجز آ جائیں. یہ بالکل نبوت کی محنت اور اس کی ترتیب کے بالکل خلاف ہے یہ چیز. نہ شوہر اپنی بیوی میں, نہ بیوی اپنے شوہر میں, نہ ماں باپ اپنے بچوں میں, اتنا جلد اتنی جلد بازی بالکل نہیں. ہمارا کام کوشش, السعی اور دعا ہے. تیسری نصیحت ہے, اجعل البیت مکانا لذکر اللہ تعالی. گھر کی ماں, گھر کی پاکیزگی کے لیے, گھریلو اصلاح کے لیے کیا ہے, اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر, اللہ اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے بلند کرنا ہے. ہمارا گھر اللہ کی ذکر کا ذریعہ بن جائے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے قرآن, یہ قرآن پاک کی آیت ہے. چرچا کرو, تذکرہ کرو اللہ کی طرف سے جو احکامات اترے ہیں, قرآن جو اترا ہے اللہ. مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر فیہ کمثل الحی والمیت. جو گھر اللہ کا ذکر جس میں ہوتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا, ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے. اب آدمی خود سوچے, گھر ہے بہترین قالین, بہترین پردے, اللہ کا شکر ہے سب اللہ نے دیا, لیکن اصل جو روح ہے, اصل جو روح ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. سب سے بڑی چیز کیا, وہ اللہ کا ذکر ہمارے گھر میں ہے, مردوں میں ہے, عورتوں میں ہے, بچوں میں ہے. اب اللہ کا ذکر کیا ہے, اللہ کا ذکر سب سے افضل ترین ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے, سب سے بہترین ذکر قرآن پاک. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. یہ اللہ کی آیتوں کا قرآن پاک, اس میں صبح سورہ یاسین صبح میں ہو, سورہ واقعہ شام میں ہو, سورہ ملک کی تلاوت ہو, اور روزانہ قرآن کریم کا ایک ترتیب کے ساتھ ہمیں اس کی تلاوت ہمارے اندر ہو. قرآن کریم کی تلاوتیں اللہ کی رحمتوں کو کھینچتی ہیں, اللہ کا ذکر سکینہ اتارتا ہے, اور جس گھر کے اندر اللہ کے کلام کی برکتیں آتی ہیں وہ گھر میں ایک ہوتے ہیں, محبتیں ہوتی ہیں. ہاں یہ ہیں اسباب دوستو, اس کو ہم شروع کرنا ہے کہ میرے گھر کے اندر قرآن کریم سب کی ایک ترتیب بنے, شوہر کی, بیویوں کی, بچوں کی, ہر ایک ہے کہ جو صورتیں معمولات کی ہیں وہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں, لیکن ایک مقدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی مقدار طے تھی. حدیث پاک میں آتا ہے مسجد نبوی میں ایک ستون تھا, استوانِ وفود جس کا نام ہے, اس ستون کا نام ہے وہ ستون جہاں وفد باہر سے جو وفود آتے تھے, گروپس جو باہر کے لوگ آتے تھے وہاں آ کے بیٹھے رہتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہاں ملاقات کرتے تھے. ایک مرتبہ باہر سے مہمان آئے بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے آنے میں تاخیر ہوئی. جب آپ تشریف لائے, پوچھا صحابہ سے, آپ نے خود پوچھا جانتے نہیں میں کیوں تاخیر سے آیا, فرمایا کیوں, کہنے لگے میری قرآن پاک کی تلاوت باقی رہ گئی تھی، میں اس کو پورا کر کے آیا. اللہ کا کلام صاحب کلام ہے، اللہ کا کلام آپ کے قلب مبارک پر اترا ہے، آپ بھی جو ہے نا اس کلام پاک کی برکتوں کو اور اس کے خیر و انوارات کو لینے کے لیے روزانہ ہمارا بھی ایک مقدار طے ہو. جیسے ہم کہتے ہیں نا چائے میں نہیں آدھی چمچ میری چینی ہے، ایک چمچ چینی ہے میری، یہ مقدار ہے، کم از کم اس کی برکت ہے. ہم ایک پاؤ، دو پاؤ، تین پاؤ، کم از کم تو ایک، ہاں ہم ایک پارے تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. ایک یہ منزل جو ہے نا، یہ منزل ہے، سات منزلیں ہیں قرآن پاک کی. یہ منزل کس لیے یہ بنائی گئی؟ تاکہ کم از کم ہم یہ ایک کیا ہے، ایک ہفتے میں ایک کلام پاک ہو جائے. ہاں بعض یعنی ایک تو سات منزلیں ہیں، ایک تین منزل کا بھی ہے، اس سے زیادہ کی تو اجازت نہیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی نے اجازت مانگی، فرمایا نہیں نہیں تین دن سے کم ہے. لیکن کم از کم کیا ہے، ایک پارا، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا کم از کم ایک مقدار ہو اس کو ہم پڑھتے رہنا، جس سے کہ اللہ کی کلام کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے زندگی میں، اور اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر سب سے افضل ترین ذکر، لا الہ الا اللہ، اس کے انوار، یہ کرنے کی چیزیں ہیں، یہ کریں گے تو اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی، اس کے انوارات ہمیں محسوس کریں گے اپنے گھر کی عورتوں میں، اپنے بچوں میں، وہ نور، وہ چیز، وہ محسوس کریں گے ہم ان کی زندگیوں میں. دوستوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اجعلوا بیوتکم قبلہ، چوتھی نصیحت ہے یہ حضرت اس کی دلیل دے رہے ہیں، ہر نصیحت اس کی دلیل. اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. کیا مطلب؟ واوحینا الی موسی واخیہ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین. بنی اسرائیل کے جب حالات بگڑے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پر اللہ نے وہ آیت اتاری اور انہیں حکم دیا، واوحینا الی موسی واخی، ہم نے وحی بھیجی موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف. کیا وہ وحی بھیجی؟ ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا، شہر مصر، مصر میں ان کے گھروں میں انہیں ٹھکانہ دو، پہلے بولو وہیں رہے. اور وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور ان سے کہو کہ اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ. کیا مطلب؟ اپنے گھروں کو عبادت کا مرکز بناؤ، جس گھر کے اندر نمازیں ہوں. حضرت نے لکھا ہے فریضے کے علاوہ، فرائض کے علاوہ اپنے گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام، کہ جہاں پر جو ہے صلاۃ الحاجات ہو، صلاۃ التوبہ ہو، تہجد اللہ توفیق دے تہجد ہو، ایک ایک عمل نوافل کا اہتمام ہو. فرمایا وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین. بعد میں انہیں خوشخبری سنا دینا، ان کے حالات بنا دیں گے. گھریلو زندگی کے اندر جو حالات ہیں، آدمی کبھی کاروباری، کبھی بیماری، کبھی خاندانی ازدواجی زندگی، جتنے معاملات میں وہ پریشان ہیں، ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ آدمی اپنے گھر کے اندر نماز کو شروع کرے، گھر کی عورتیں وقت ہوتے ہی نماز شروع کر دیں. ان کے لیے تو جماعت کی نماز کا، جماعت کے وقت کا بھی انتظار کی ضرورت نہیں، جیسے ہی وقت داخل ہوا فوراً نماز میں کھڑی ہو جائے. جیسے ہی جب ہمارے گھروں کے اندر نماز کا ماحول بنے گا، فرائض عورتوں میں ہو، مرد اور عورتوں میں نوافل کا اہتمام گھر کے اندر ہو، خوشی ہوئی فوراً دو رکعت، خوشی. آدمی سوچے کتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، میں کبھی دو رکعت شکریہ کی نماز تنہائی میں پڑھ کر اللہ سے شکر ادا کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کوئی بھی غم نماز کی طرف متوجہ، کوئی بھی خوشی کی فوراً نماز کی طرف متوجہ، کیونکہ نماز بندگی کا سب سے بہترین نمونہ، اس سے بہتر نمونہ ہے نہیں. اور بندگی کا اظہار کیسے؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے فوراً. کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، چاہے بیماری کی، مصیبت، کوئی بھی، فوراً نماز کی طرف قدم اٹھائیں گے، نقد انعام اللہ یہ دیں گے، اس غم کو سہنے کی قوت اللہ دل میں پیدا کریں گے نماز کی برکت سے. اللہ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ نماز کی برکتیں. اور پھر نماز کی برکت سے اس غم اور اس مصیبت اور اس آزمائش پر اللہ کیا دینے والے ہیں، اس کا استحضار پیدا ہوگا. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سفر میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین آپ کی گھر والی اور ان کی خالہ رشتے میں انتقال ہو گیا، فوراً سواری سے اتر کر دو رکعت نماز پڑھی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ فرمایا اس سے بڑا حادثہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ ایک دوسری آیت بھی لکھی ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ جو قرآن کریم میں ہے، اس میں ایک جملہ آتا ہے، کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا۔ مفسرین لکھتے ہیں المحراب سے مراد حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خاص جگہ جو گھر کے اندر انہوں نے عبادت کے لیے بنائی تھی، چھوٹی سی۔ یعنی علماء نے لکھا ہے عمر ان کی بالکل 14 سے 16 سال کے درمیان، اس عمر کی لڑکی، اس عمر کی، اور اس وقت میں انہوں نے گھر کے اندر ایک جگہ بنائی تھی خاص، وہ محراب اس کا ذکر ہے۔ مسجد میں داخل نہیں ہوئے حضرت زکریہ علیہ السلام، مسجد میں داخل، کلما دخل علیہا، جب حضرت زکریہ داخل ہوئے، کہاں؟ محراب میں۔ محراب سے مراد وہ جگہ جہاں حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی اللہ سے، فوراً وجد عندها رزقا، وہاں انہوں نے ایسا رزق انہیں پایا کہ جو بغیر موسم، بغیر، یہی وجہ تھی کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اپنے گھروں کے اندر ایک جگہ خاص ایسی بناتے جہاں عبادت کرتے، اور اس جگہ کو دیکھ کر وہ کیا عبادت یاد آتی تھی۔ ایک تابعی عمیر عویمر رحمت اللہ علیہ، اب جب انتقال ہونے لگا، اپنے بیٹے کو بلائے، بلا کر کہنے لگے، بیٹا وہ جو گھر کا جو حصہ ہے نا، وہاں کبھی گناہ مت کر، میں نے وہاں 12,000 قرآن ختم کیے۔ تو اس جگہ، یعنی گھر کے اندر، اگر اللہ نے گھر کشادہ عطا فرمایا ہے تو کیا مطلب اس میں ایک ایسا حصہ ہو جہاں پہ مصلی ہو، جہاں پہ قرآن پاک ہو، تسبیح ہے، تاکہ وہاں اس ماحول بنے۔ وجعلوا بیوتکم قبلہ، کہ اس کو کیا ہے کہتے ہیں، مسجد کا تعلق گھر سے ہو، اور ہمارے گھر کے اندر ایک مسجد ہو جس کے اندر مرد نوافل پڑھیں، وہاں پر عورتیں نماز پڑھیں۔ پانچویں نصیحت ہے، التربیت الایمانیہ لاہل البیت، گھر کے اندر ایمان کی تربیت ہو، گھر کے اندر تربیت، گھر کے اندر ایک ماحول ایمانیات کا بنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بیان فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے، اور آپ تہجد کے لیے جب اٹھتے تو آپ بھی مجھے جگا دیتے۔ یہ ایمان کا ماحول ہے گھر کے اندر، کہ گھر کے اندر شوہر کوئی عمل کر رہا ہے، اس میں بیوی کو بھی ساتھ لے رہے۔ رحم اللہ رجلا قام من الليل فصلى فأيقظ امرأته، اللہ اس آدمی پہ رحم فرمائے جو تہجد کے لیے کھڑا ہو اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، بھئی تم بھی اٹھ کے دو رکعت پڑھ لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے، قومی یا عائشہ، اوتر، کھڑی ہو جا عائشہ، اللہ کے سامنے کھڑے۔ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اس جوڑے پر، اللہ کی رحمتیں اس میاں بیوی پر، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جو تہجد کے لیے شوہر اٹھا، بیوی اٹھی۔ اور یہاں پہ لکھا ہے فَإِنْ أَبَتِ، اگر وہ انکار کر دے، شوہر کیا کر رہا ہے، اتنی محبت، اتنا تعلق ہے کہ ثم نصح فی وجهها الماء، کہ پانی کے کچھ چھینٹے بیوی کے چہرے پہ ڈال دیا تاکہ جو ہے نا نیند کے آثار ختم ہو جائیں، اور پھر کھڑی ہو جائے اور وہ اللہ سے لینے والی بنے۔ یہ تو اللہ کی رحمت، یہ کیا ہے، ایک ماحول بنے، ماحول بن کر پھر اللہ سے مانگے۔ تو اس میں ایمان کی تربیت میں کیا بات ہے کہ گھر کے اندر ایمانی ماحول کے اندر چار باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ گھر کے اندر صدقات کا اہتمام ہو، یہاں حضرت نے لکھا ہے صدقے کو ایمان سے کیا تعلق ہے. ایمان جو ہے یہ بنے کہ میرے مسائل کا حل اللہ کی طرف سے ہے، میرے مسائل کا حل اللہ کے قبضے قدرت میں، اور اللہ نے ان مسائل کو حل کا ایک ذریعہ صدقہ بنایا ہے. اور حدیث میں فرمایا کہ صدقہ دو آنے والی مصیبتوں اور بلاؤں کو روکو، صدقہ دو اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے کے ذریعے سے. یہ ہے ایمان. ایمان کا ماحول اسی کہتے ہیں، ایک تو ہے ایمان کا ماحول اسی کا نام ہے کہ حالات جب آتے ہیں بندے پر، حالات کو اعمال سے جوڑے، حالات کو اعمال سے جوڑنا کہ مجھ پر یہ مصیبت چاہے معاشی اعتبار سے کوئی بھی اعتبار سے آئی ہو، اب اس کا حل کیا کروں؟ صدقہ ہے، اب میں اس کو صدقہ دوں، اب میں صدقہ دوں، تاکہ یہ صدقہ دے، تاکہ جو ہے نا میرے گھر کے اندر سے بلا، بے دینی کی، بیماری کی، مصیبت کی نکل جائے. ایک چیز. دوسری چیز، اللہ سے مانگنے والے بنے دونوں. اس کا ایک ذریعہ تہجد ہے، اور اس میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ اس جوڑے پر رحمت نازل فرماتے ہیں جو دو میں سے ایک اٹھے اور دوسرے کو جگائے. اور خصوصی دربار ہے اللہ سے لینے کا تہجد کا، تو آدمیاں بیوی اٹھ کر اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنے گھر کے لیے. تیسری چیز، گھر کے اندر جو اذکار ہیں، گھر کے اندر کے جو اذکار ہیں، اذکار دخول المنزل، گھر کے اندر کے جو اذکار ہیں اس کا اہتمام ہو. کیا مطلب؟ گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو السلام علیکم، اب گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا پڑھیں، کیا؟ فذکر اسم اللہ، اللہ کا نام لے کر داخل ہوں. جس وقت حدیث پاک میں آتا ہے اذا دخل الرجل بیتہ، جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور فذکر اسم اللہ، اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا طعام لکم، اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں اس گھر میں تمہارے لیے رات گزارنے کی کوئی جگہ نہیں، اور یہاں ان کے کھانوں میں بھی تمہارا حصہ نہیں. اور جب ایک آدمی بغیر سلام اور اللہ کا نام دیے گھر میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی آ جاؤ، اس گھر میں تمہارے لیے ٹھہرنے کا انتظام ہے. اور جب کھانے میں بیٹھ کر اللہ کا نام بھول کر کھا رہا ہے، شیطان اپنا حصہ اس کھانے میں ڈال دیتا ہے، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَشَارِكْهُمْ، اپنا حصہ وہ ڈال دیتا ہے. کہاں؟ مال میں، اولاد میں. مال میں حصہ ڈال دیا. مال میں کیسے حصہ ڈالا؟ کمانے میں حرام آ گیا، خرچ میں حرام آ گیا، شیطان کا حصہ ہے. والاولاد، اولاد میں حصہ کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کوئی شوہر اپنے بیوی سے اپنے خواہش اللہ کا نام لیے بغیر پورا کرتا ہے تو شیطان بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان میں شیطان کا اثر بعض مرتبہ اس وقت ہوتا ہے جس وقت اس کے ماں باپ اس ہم بستری کرتے. شیطان اب کہتا ہے کہ اس میں ہمارا حصہ ہے، اسی لیے اللہ فضل کی اللہ کا نام کھا رہے ہیں، اللہ کا نام بسم اللہ بول، پی رہے ہیں بسم اللہ بول کر، ہاں اپنی ہر ضرورت پوری کرنے سے پہلے اللہ کا نام. اسی لیے اتنا مختصر جملہ اس امت کو دیا گیا، باتھ روم جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے. دعا کی اگر توفیق ہو جائے بہت اچھی بات ہے، کم از کم بسم اللہ. بسم اللہ کے بغیر اگر جائیں، حدیث پاک میں آتا ہے شیطان بیت الخلاء میں بیٹھ کر انسان کی شرمگاہ سے کھیلتا ہے. یہ ہے وشارک، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، گزشتہ جمعرات ہی اس کی تفسیر گزری. واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، اس کے یہ ہتھیار ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا کہ یہ میرے ہتھیار ہیں. واجلب علیہم بصوتک، صوت میوزک گانا، اس کے ذریعے سے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. بخیلک ورجلک، میرے جو پیادہ، میرے جو پیدل اور سوار جو لشکر ہیں ان پہ سوار کر دوں گا میں تیرے بندوں پر. وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور میں ان کے مالوں میں، ان کی اولاد میں اپنا حصہ ڈالوں گا. یہ اللہ سے ہے. وعدہم، اور انہیں اچھے اچھے خیالوں میں ڈال دوں گا، ایسی ایسی تمنا اور خیالات میں انہیں مبتلا کروں گا کہ وہ امید پر ہی گناہ کرتے رہیں گے، اور ایک وقت ایسا تیری طرف سے آئے گا کہ بغیر توبہ کے مر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ٹھیک ہے تیرا بس چلے گا، لیکن میرے کچھ خاص بندے ایسے ہیں تیرا زور ان پہ چلے گا نہیں. وکفا بربک وکیلا، یقیناً تیرا پروردگار اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ وکفا بربک وکیلا، وکیل ہے اللہ، جب تک اللہ کی حفاظت نہ ہو انسان شیطان کی شر سے بچ نہیں سکتا، گناہ سے بھی بچ نہیں سکتا. اسی لیے ہم اللہ کی حفاظت کو مانگنا اس کے لیے اعمال ہے. اذکار دخول منزل، گھر کے اندر اذکار ہوں، بسم اللہ بول کر پانی پی رہے، بسم اللہ بول کے کھا رہے، بسم اللہ بول کے داخل، بسم اللہ بول کے الحمد للہ، انا للہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ، یہ جو چھوٹے چھوٹے جملے بڑے طاقتور ہیں، یہ اذکار ہیں. یہ گھر کے اندر، یہ ایمانی ماہ، یہ ایمان، التربیت الایمانیہ فی اہل البیت، گھر کے اندر کی ایمانی تربیت میں چیزیں ہوں. مسائل میں نمازوں کے ساتھ ہم اللہ سے مانگنا، جس صدقات کا اہتمام کرنا کہ صدقوں سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں، اور دعا اذکار، جو گھر کے اندر کے جو اذکار ہیں، دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، ان کا اہتمام کرنا، یہ تین چیزیں ہیں. اور سنتوں کا اہتمام، چوتھی چیز کیا ہے؟ سنتوں کا اہتمام. اور مصنف امام محمد صالح ایک جملہ نقل کیا، السواک، اور اس میں لکھا ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل فی بیتہ بدأ بالسواک، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے آپ سب سے پہلے مسواک فرماتے. حالانکہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ کے منہ سے کبھی بو نہیں آتی تھی. ہاں، آدمی بہت بولتا رہے نا تو تھوڑی دیر کے بعد بو شروع ہو جاتی ہے، آدمی تھوڑی دیر خاموش رہے منہ بند کر کے پھر بھی بو شروع ہو جاتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سو کے اٹھتے، اور کتنا بھی آپ کی زبان مبارک سے کلام نکلتا، اس کے باوجود بھی کبھی آپ کی منہ سے خوشبو ہی خوشبو، لیکن اس کے باوجود آپ نے مسواک کا اتنا اہتمام کیا. حضرات محدثین لکھتے ہیں آپ کا عمل امت کے لیے نمونہ ہے، امت کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ تم کرو. گھر میں داخل ہوتے ہی مسواک کا اہتمام، کہ گھر کے اندر سنت کا اہتمام، ہماری طہارت، ہمارا وضو، یہ مسواک کے ساتھ ہو. التذکیر الشہادتین عند الموت، خاص فرشتے اترتے ہیں اللہ کی طرف سے موت کے وقت جو اسے یاد دلاتے ہیں، بھئی کلمہ پڑھ، یہ مسواک کی فضیلت ہے. تذکیر الشہادتین، شہادتین یاد دلانا موت کے وقت، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ وہ تو مسواک ہو. ہاں، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب ومطردۃ للشیطان، منہ کو صاف کرتی ہے، اللہ کو خوش کرتی ہے، شیطان کو نفرت دلاتی ہے، بہت ہی نفرت غصہ پیدا ہوتا ہے شیطان کو مسواک. اسی لیے مسواک کا اہتمام ہو، نہیں ہو کسی وجہ سے نہیں ہو، بھول گئے، وہ مسواک کا بدل ہوں گے، لیکن مسواک ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمل آپ کا مسواک تھا، مردوں میں، عورتوں میں، صحابیات میں اس کا اہتمام تھا. اللہ تبارک، یہ پانچ باتیں ہوئیں، اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ اگلے پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ باتیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ آسان فرمائے زندگی میں ان کو لانے کے لیے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر پیدا فرمائے. انشاءاللہ گھر کے اندر یہ اعمال اگر زندہ ہوں گے، گھروں کا کھویا ہوا دین واپس آئے گا، کھوئی ہوئی بہاریں اور برکتیں انشاءاللہ واپس آئیں گی، اور ہمارے گھر انشاءاللہ ہدایت کا، برکتوں کا ذریعہ، نمونہ بنیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. یا اللہ، ہم محتاج ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، کمزوریاں، کوتاہیاں ہیں. یا اللہ، اپنے کرم سے معاف فرما، اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ، اپنے کرم سے معاف فرما. یا اللہ، ہماری رہبری فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، عافیت کا معاملہ فرما. ان پاکیزہ اعمال کو ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں کے اندر اے اللہ اس لانے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، اپنے کرم سے تو اس کو آسان فرما. اے اللہ، مدد فرما. یا اللہ، مدد فرما. اے اللہ، دین کی برکتیں، اس کے خیر و انوارات اے اللہ ہماری زندگیوں میں، گھروں میں زندہ فرما. اے اللہ، یا اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.